لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین محترم بزرگ اور دوستو میں نے چند آیات پڑھی ہیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے ہیں متعین ہیں شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج اور جس نے ارادہ کر لیا حج کا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو اس میں تین کام نہ کرے وہ بے حیائی اور گناہ اور جھگڑا اور جو تم کام کرو گے اللہ پاک اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے یعنی نفقہ سب سے بہترین خرچہ جو ہے حج کا وہ ہے تقوی نہ کہ مال اور دولت آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو دور دراز سے آتے ہیں چھ چھ مہینے لگاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تو لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سواریوں پہ آتے ہیں تو یہ حج ایک بہت بڑا رکن ہے اسلام کا رکن ہے جیسے دوسرے رکن ارکان ہیں نماز ہے زکوٰۃ ہے حج ہے تو یہ بھی ایک رکن ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا تو یہ حق ہے لوگوں پر اللہ کا کہ وہ حج بیت اللہ کا یعنی وہاں زیارت کریں وہاں پہنچیں اور حج ادا کریں جن کو جن کے پاس یعنی راستہ ہو اور ان کے پاس خرچہ بھی ہو خرچہ اور یعنی اس طرح کا نفقہ خرچہ کو جو پیچھے اس کے گھر والے جن کو چھوڑ کر آیا ہے ان کے پاس بھی اتنا ہو کہ وہ پیچھے اس کے اس سے گزارا کر سکیں اور اس کا بھی راستہ ہموار ہو، جانے کا راستہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو اور اس کے پاس بھی خرچہ ہو تاکہ وہاں جا کر بھیک نہ مانگے۔ اس سے سخت منع فرمایا ہے کہ حج پہ جا کر لوگوں سے مانگنا۔ تو وہاں جا کر تقوی کا اختیار کرنا، ویسے ہی شروع سے تقوی، کسی سے مانگ کر پیسے نہیں جایا جاتا، تو وہاں بھی جا کر مال پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، مال اور دولت پہ بھروسہ نہیں۔ حج ہے یہ تو توفیق ہے، جنہوں نے کہا عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، انہوں نے لبیک کہا، وہ وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جن کو اللہ پاک توفیق دیں گے وہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ انسان حج پہ جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی تیاری بھی کرے۔ تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کو سیکھے، بے شک اس کو کئی مہینے لگ جائیں، حج کو سیکھے اور جہاں جہاں پروگرام ہو، حج کورسز ہو، وہاں پہ پہنچے اور حج کے کورسز کو یعنی کہ وہاں اٹینڈ کرے۔ بے شک حج پہ جانا ہو یا نہ جانا ہو، اس کو ضرور بضرور ان جگہوں پہ جانا چاہیے، ان جگہوں پہ، ان مجلسوں میں، وہاں پہ جہاں پہ حج کے پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جمعہ کے دن پہ حج کے سارے ارکان کو، مناسک کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کئی گھنٹے ہیں بڑی مسجد میں، کئی جگہوں پہ آپ کو حج کے کورس ملیں گے۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک کورس تھا، ہفتے اتوار کو۔ تو یہ ایسا کام نہیں کہ انسان اپنے مصروفیات سے ایک دم حج پہ یا عمرے پہ چلے جائیں، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اس سے پہلے اگر ہو سکے کچھ وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، 10 دن، 3 دن چلا، یا کم از کم اعتکاف کر لے مسجد میں۔ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کا پہلے ہی سے بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج پہ وہاں جا کر ان کو مزید اس میں، یعنی مزید کہنے کے ان کو توفیق ملتی ہے توبہ کی اور ہدایت کی، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے، مقام ابراہیم ہے، کعبۃ اللہ ہے، مدینہ پاک ہے، مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہنچ کر بھی انسان بدل سکتا ہے اور بدلتے ہیں، مگر اگر ایک آدمی کا پہلے ہی سے بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں بدلے گا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان اگر قبر میں چلے جائے تو آپ کو غلاف کعبہ کے ساتھ اس کو کفن دیں، زمزم کے پانی سے دھو لیں، اگر اس کے اعمال نہیں ہے تو وہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک سنا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ انسان اگر جنت المالا، بیت اللہ یعنی مکہ المکرمہ کی قبرستان میں دفن مدفون ہے، مدفن ہے، یا جنت البقیع مدینہ المنورہ میں مدفن ہو گیا، وہاں اس کو وہاں دفن کر دیا گیا، اور کس، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہاں مدینہ شریف میں، مکہ میں ابو جہل ابو لہب نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا چاہ رہا استغفر اللہ کہ یہ نعوذ باللہ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں، مگر یہ ایک دکھایا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، جنت البقیع کے اندر دفن ہونا ایک اچھی علامت ہے، مگر اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی پوری زندگی کیسی تھی۔ ورنہ اللہ تبار تعالیٰ اگر چاہیں تو وہاں سے اس کی میت کو اٹھا سکتے ہیں، اللہ حفاظت، وہاں سے اس کی میت کو، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو اعمال ہے زندگی انسان کو، اگر انسان اگر اپنے پیر شیخ کے پاس جاتا ہے، اپنے استاد مربی کے پاس جاتا ہے، تو جب تک اس کو طلب نہیں ہے بدلنے کی، خود انابت نہیں ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا، تو حج بیت اللہ پہنچ جائے، بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ آئے، ان کا بدلنے کا ارادہ تھا، ابو بکر کا، عمر کا، ابو جہل، ابو لہب، وہ ان کا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ کون کہتے تھے؟ یہ کافر اور مشرک۔ بہرحال چند احادیث حج کے فضائل کے بارے میں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کا مفہوم ہے جو آدمی ارادہ کرتا ہے حج کا، اور یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، میں حدیث کو پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ جس آدمی کا حج کا ارادہ ہے، جانے کا ارادہ ہے، کر لیا ہے، تو اس کو چاہیے اس میں عجلت، یعنی جلدی کریں، جلدی کریں، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ جو آدمی کہتے ہیں کہ حج دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھیں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ اس کو یہ قابل قبول عذر نہیں ہے، جی میں بچوں کی شادیاں کر لوں گا، بچوں کی شادیاں کر لوں گا، میری جاب ہو جائے گی، یہ دنیا کے کام تو نہیں روکیں گے، اس لیے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ وقت پہ اپنی نماز کو ادا کریں، ہر چیز کو اچھی طرح سے کریں، دین کا کام کو، ہر دین کے شعبے کو اچھی طرح بجا لائیں، کیونکہ دنیا تو نہیں کبھی روکے گی، یہ دنیا تو چلتی رہے گی، کام نہیں، یہ تو چلتا رہے گا، آج کچھ کل کو کچھ، ترسوں کچھ پرسوں کچھ، یہ تو چلتا ہی رہے گا، کم از کم دین تو بن جائے گا انسان کا۔ تو یہ ساری چیزوں کو کہنا کہ حج دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے جا کر شادی ہو جائے گی پھر دیکھیں گے، فلانا کام ہو جائے گا پھر دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہیں دین کے اندر۔ جب بھی حج کا موقع ملے تو فوراً چلے جانا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، عجیب بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لوگ 10,000 پاؤنڈ خرچ کر کے بھی جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 10,000 پاؤنڈ بہت زیادہ رقم ہے، مگر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اہمیت ہے نا فرض کی، فرض کی اہمیت کی وجہ سے لوگ 8, 10, 7, 10, 15,000 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، وہ پاگل تو نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ فرض ہے، رکن ہے حج کا، بے شک 10,000 پاؤنڈ کیوں نہ ہو، یہ تو خرچ کرنے پڑیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے، کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے بہترین؟ آپ نے فرمایا جہاد، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے اعلیٰ اور اولا اور سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا مبرور حج، قبول کیا ہوا حج، یہ تیسرے نمبر پہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی حج کو ادا کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، فلم یرفث، اس میں کسی قسم کی بے حیائی نہیں ہوتا، یعنی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا جو اس کے لیے حلال ہے، اور یہ واقعی احرام کی حالت میں یہ کام کر بھی نہیں سکتے، ولم یفسق، اور گناہ نہیں کرتا کسی قسم کا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر مکروہ کام سے وہ رکتا ہے، اور وہ جنگ و جدال اور جھگڑا نہیں کرتا جو سب سے بڑی ازمائش ہوتی ہے حج پہ۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو میں پھر بیان کرتا ہوں، کہ اگر وہ ایسا کام کرے گا تو پھر وہ واپس ایسے آئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجع کا یومی ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو ولادت، یعنی اس کو جنم دیا، یعنی ایسا پاک ہو کر وہ حج سے واپس آئے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے اچھی طرح حج ادا کیا اور کسی قسم کے گناہ میں، بے حیائی میں نہیں پڑا۔ اور جھگڑا ایک ایسی چیز ہے، یہ تو سبحان اللہ، یہ تو انسان کے عام دنوں میں بھی اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور پھر وہاں جا کر تو ایسے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اب یہاں پہ میں جھگڑا کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ جھگڑا کر سکتا ہوں، وہاں بھی نہیں کرنا جھگڑا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ 500% صحیح ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگلا 500% غلط ہے، اس وقت بھی اس کو چھوڑ دینا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں، سچا ہوں، اور میرا حق مارا جا رہا ہے، وہاں یہی تو صبر ہے، یہی تو اس کا حج ہے، سبحان اللہ، یہی تو حج ہے، اسی کو حج کہتے ہیں۔ جو لوگ حج پہ جائیں گے، ایک زمانے میں جو لوگ، اب تو الحمدللہ بہت زیادہ فرق آ گیا، ایک زمانے کا زمانہ تھا کہ لوگ 4-4, 5-5, 8-8 گھنٹے بسوں میں بیٹھتے تھے، بس کے اندر، گرمی کے اندر، نہ ایئر کنڈیشننگ،
تو یہ انسان کو وہیں یعنی کہ جدہ کے اندر ہی پہنچتے ہی اس کو تڑپا دیتی تھی یہ لوگوں کو. ایک آدمی بس میں 4 گھنٹے بغیر کنڈیشن کے پسینے پسینے ہو رہا ہے, مگر اس کو یہ نہیں یاد آ رہا کہ یہی تو حج ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں نے پسینوں پسینے ہونا ہے یوم عرفہ کے دن. تو یہ حج پورا ہے ہی سفر, اسی چیز کا نام ہے. اور اس کی تفصیل پچھلے ہفتے میں نے جو فرمائی تھی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بیان کروں گا, ہو سکتا حج کے بعد, کہ اللہ کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دینا, قربان کر دینا. تو یہی صبر ہے کہ انسان احرام کی چادریں اوڑھ کر چلے جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر, تو وہاں صبر, اس کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ کو امیگریشن والے پریشان کریں, وہاں پہنچتے ہی آپ پریشان ہو جائیں, گرمی ہے, سردی ہے, کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے ایئر کنڈیشن کی وجہ سے, پھر دیر لگ رہی ہے, اور پھر عرفہ سے منا مزدلفہ وہاں بہت زیادہ دیر لگتی ہے, لوگ پیدل چل رہے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے, انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کئی دفعہ, تو وہ پھر اخیر میں جا کر اپنا سارا وہ غصہ نکل آتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا, جدال فی الحج, کسی قسم کا جھگڑا. اور مدینہ پاک میں تو کسی قسم کی انسان کو کسی کے ساتھ بارگیننگ بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. علماء نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے اندر تو یہ حق ہے کہ اگر دکاندار آپ سے ٹرپل بھی مانگ لے تو اس کو دے دو, حق تو ہے آپ کا, جائز ہے اس کو کہنا کہ بھائی اللہ سے ڈرو, جائز ہے. مگر علماء نے کہا کہ اتنا زیادہ انسان کو بچنا چاہیے, وہ ایسا تو کام نہیں کرنے والے انشاءاللہ, اگر کر بھی لیں گے تو ان کے جیب میں زیادہ پیسے چلے جائیں گے, یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کے بارگیننگ کریں ان کے ساتھ. بارگیننگ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ آپ بارگیننگ کر رہے ہیں. مدینہ پاک والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, مدینہ کے رہنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بندے ہیں, ان کی خاص سفارش کی جائے گی, تو آپ ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں انسان پہنچے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرو, اس سے آپ کے فقر و فاقہ غربت دور ہوتی ہیں, اور گناہ بھی ایسے دور ہوتے ہیں جیسا کہ وہ ہوتی نا آگ کی بھٹی, اس کے اندر سونا چاندی یا وہ لوہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے, ایسے اس سے غربت اور گناہ دھل جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں اس کی زندگی سے, سبحان اللہ. اور یہ اکثر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تریا ہی رہندا ہر سال حج تے تریا ہی رہندا, پتہ نہیں کھورے کتھوں کل پیسے آندے ہیں. وہ یہ حدیث کا مستحق ہے, اصل میں جو آدمی جائے گا نا ایک دفعہ حج پہ اللہ پاک اس کو دوبارہ پھر توفیق دیں گے, پھر اس کے پاس وہ واپس آ جائیں گے پیسے, کیونکہ اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اللہ کے لیے حج کریں گے تو اللہ پاک آپ کا احسان رکھیں گے؟ وہ مالک الملک اتنا سستا ہے دین کہ آپ نے 10,000 پاؤنڈ خرچ کی اور کہا کہ بس یہ تو میرے گئے, یہ تو گئے میرے, میں ہوں پتہ نہیں ملنے واپس نہیں ملنے, اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تیرا رزق. بھائی کیا سوچتا ہے, مالک الملک ہے وہ, خالق مالک ہے, رزاق ہے وہ, کسی کا پیسہ نہیں رکھتا. اگر تو نے اس کے لیے کیا صدقہ یا کچھ بھی کیا, وہ واپس تمہیں ادا کر دے گا, اس سے ڈبل ٹرپل دے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی دے گا. اس لیے جو آدمی حج اور عمرہ پہ بار بار جاتے ہیں اللہ پاک ان کو اور دیتے ہیں, اور حدیث سے پتہ چلا کہ ان سے غربت اور گناہ دور ہو جاتے ہیں, اس لیے تو ان کو بار بار توفیق ملتی ہے. اور پھر آگے بھی اور بہت ساری باتیں, وقت نہیں ہے, وہ تو بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ حج کرتے ہیں مگر غریبوں کو نہیں دیتے, یہ ایسا کرتے ہیں, اس کی بیوہ ہے, وہ خود تو نہیں کرتے لوگوں کو کہتے ہیں. اور یہ پکی ٹھکی بات ہے, ہم نے تجربہ کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ حج پہ تری رہندے ہر سال, لوگ مر رہے ہیں تو یہ ادھر نہیں خرچ کر دے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا ہر سال, یہ آپ سے 5 گنا زیادہ دیتے ہیں غربا کو. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں, آپ ایک ٹکا نہیں دیتے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اور یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں, یہ خرچ ہر جگہ پہ کرتے ہیں, ان کا ایک ڈبہ ہوتا ہے, اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے, وہ پتن کتنی بیوہ بچوں کے شادیاں وہ کراتے ہیں، آپ نے کی ہے کوئی کسی کی بیوہ کی؟ نہ حج کیا نہ وہ کیا، حج سے بھی رہ گئے، عمرے پہ بھی رہ گئے، باتیں آتی ہیں، گلاں بہت آتی ہیں، گلاں بڑیاں. تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے. باقی 10 دن جو ہے ہم پر آنے والے ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ برگزیدہ اور مکرم معظم معزز دن ہے پورے سال میں. کون سے؟ 10 دن ذوالحجہ کے جو ابھی ہمیں آنے والے ہیں. ان دنوں میں ہر چیز کا جو ہے ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، روزہ، کوئی بھی کام کریں گے اس کا اللہ پاک بہت زیادہ اجر دیں گے. اور یہ وہ دن ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایام حج ہے، خاص دن ہے. جنہوں نے قربانی کی نیت کی ہے وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں اتاریں گے کہیں سے. یہ سارے کام 27 مئی 27th May ٹیوزڈے یعنی کہ منگل کے دن مغرب کی نماز سے پہلے پہلے احتیاطاً اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیوزڈے آپ کا آنے والا ہے، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار اور منگل، اپیر اور پھر منگل، منگل کے دن 27 مئی کو آپ مغرب سے پہلے پہلے ان چیزوں سے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ فارغ ہو جائیں، کیونکہ اب 28 مئی سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ پہلی ذوالحجہ ہو جائے، چاند نظر آ جائے. اس کے حساب سے پھر تھرسڈے جو ہے 5 جون کو پھر یوم عرفہ بنے گا، اور وہ 9 ذوالحجہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہوگا. یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. جو لوگ سعودی کے ساتھ کرتے ہیں یوم عرفہ یا حج یا عید کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں حج ہو رہا ہے، اس لیے کرتے کہ وہاں ان کو چاند نظر آ گیا، اس لیے وہ کرتے چاند کے حساب سے کہ وہاں چاند نظر آ گیا. تو جو لوگ وہاں کے چاند کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس لیے ان کے ساتھ کرتے ہیں. اب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہے، ان کی 9 ذوالحجہ اکثر اگلے دن ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساری عمر وہاں گزاری ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، اور پتہ نہیں کتنے سال وہاں گزارے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے سعودی کے ساتھ نہیں کیا، کہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہو گیا، انہوں نے ایک دن کے بعد کیا اور اس دن انہوں نے روزے رکھے جس دن عید ہے سعودی میں، ساری عمر یہ کام کیا. اور ہر مسلک کا آدمی بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر مسلک کا بندہ جو ہے وہ اس ملک کے حساب سے، چاند کے حساب سے، 9 ذوالحجہ کے حساب سے اپنے ملک میں وہ روزہ رکھیں گے یوم عرفہ کا، جب سعودی میں عید ہو رہی ہوگی. مگر اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر یہاں پہ آ کر مسئلہ بدل گیا، لوگوں کا ذہن بدل گیا، جو جاہل لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو سمجھایا بھی نہیں جاتا کہ بھئی حج کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، وہ چاند کے حساب سے کیا جا رہا ہے. تو یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ حج نہیں ہو گیا، حج نہیں ہو گیا، حج نہیں ہو گیا، حج نہیں ہو گیا، یوم عرفہ نہیں. بھئی ہماری 9 ہوگی، ان کی شاید 10 ہوگی. تو میں نے کسی کو یہ بات کہی، اس نے کہا کہ سارے پاگل ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مولوی، ساری غلط ہے، سارے نے غلط روزہ رکھا، کلو ہوم نے غلط رکھا روزہ. بات مجھے کسی نے کہی تھی کہ انہوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ. بھی پاکستان میں جب آپ کو چاند نظر آئے گا، اگر ان کو ٹیوزڈے کو نظر نہیں آیا، مثلا نہ نظر آئے، اور ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ان کو ٹیوزڈے نظر نہیں آئے گا اور ان کو بدھ کی رات نظر آئے گا، اس حساب سے ان کا 9 ذوالحجہ فرائیڈے کو بنے گی پاکستان میں. تو وہ کب روزہ رکھیں گے؟ فرائیڈے کو رکھیں گے 6 جون کو، جب سعودی میں عید ہوگی. تو یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہ چاند کے حساب سے ہے، جب سعودی میں چاند نظر آ جاتا ہے کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں یوم عرفہ اس دن، اس لیے نہیں کرتے کہ حج پوری دنیا میں ایک دن ہوتا ہے. پوری دنیا میں 9th of ذوالحجہ cannot be on the same day in the whole world. 9th of ذوالحجہ cannot be on the same day in the whole world. This is a separate issue that because this moon has been sighted in Saudi, people will follow that and do their 9th year as well because the moon has been sighted, not because it is Hajj. یوم عرفہ کا روزہ کے بارے میں فرمایا. اب یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا، اب آگے بات تکبیرات. تکبیرات کون سے دن ہوگی؟ وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر آپ کو یاد کرا دوں گا. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے تک، یعنی 23 نمازیں ہوتی ہیں. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا اونچی آواز سے، یعنی واجب ہے مردوں کے لیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد. یہ اگلے ہفتے میں پھر دوبارہ آپ کو یاد کرا دوں گا, اور انشاءاللہ پھر عرفہ کا روزہ اس کا بھی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کر سکتا ہوں, کیونکہ عرفہ جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ اس سے اگلے ہفتے ہوگا, اور اس کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں اگلے ہفتوں میں. بہرحال اس وقت ہمارے لیے اب اس وقت زیادہ ضروری جو ہے وہ کام کہ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی آیات ان کے بارے میں ہیں, والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, کہ یہ 10 دن جو ہیں ان کو اچھی طرح گزارنے ہیں بالکل عین اللہ کے احکامات کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ان کے اطاعت کرتے ہوئے ان دنوں کو 10 دنوں کو پورا کریں. یہ بڑے قیمتی دن ہے. کہا گیا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا دن اللہ سے مانگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, وہ بڑا گناہگار ہوتا ہے. تو یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں, اللہ پاک ہمیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر لیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر صفق درس مالي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
ہمارے نمازی بھائی عباس صاحب ان کی خالہ اور قیصر بھائی ان کی نانی جان کا پاکستان میں کچھ دن پہلے انتقال فرما گئے ان کے لیے دعا کریں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سورۃ الاخلاص تین مرتبہ تو اس کا ثواب جو ہے اللہ پاک سے گزارش کریں دعا کریں اللہ پاک اس کا ثواب ان کو ان کی روح کو پہنچائے اور ان کو سکون حاصل ہو ان کو سکون ملے اور جتنی اسی طرح جتنی فوت ہو چکے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے اور جن کے والدین دنیا سے انتقال فرما گئے ان سب کے لیے آپ بخش سکتے ہیں اللہ پاک تمام کی مغفرت فرمائیں اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شفا یابی نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها وأدخلها الجنة وأعذها من فتنة القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم سكنها في جنة الفردوس اللهم حاسبها حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين